ना आएगी गल तकदीर बदल हिम्मत ना हार मेरे साथ में चल।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिल्लाहि आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद वअजल फरजहु वअला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन सय्यमा बखियतुल्लाहि फिल अर्दीन। قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين। एक बार फिर दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वआले मोहम्मद वअजल फरजहु। परवरदिगार आलम का इंतहाई एहसान है, इंतहाई शुक्र है, उसने हमें सोचने समझने की गौर व फिक्र करने की ताकत नसीब की। मोमिन की अलामतों में से एक अलामत यह होती है कि मोमिन अपने ज़माने को जानता है, अपने अतराफ में जो कुछ पेश आ रहा होता है उसको पहचानने की कोशिश करता है। मोमिन धोखों के मुकाबले में अपने आप को तस्लीम नहीं करता बल्कि वो इन सब का मुकाबला करने की कोशिश करता है। ये जो कोशिश अंजाम पाती है जाविया के ज़रिए से, जिसको अब कई साल हो चुके हैं, उसका हदफ भी यही है कि हमारे अंदर सोचने समझने की तजिया तहलील की सलाहियत बढ़े, हम दुश्मन की साजिशों को भी पहचानने की कोशिश करें, अपनी खामियों को भी समझने की कोशिश करें और इसके अंदर जो अहदाफ दीन ने हमारे सामने रखे हैं उन अहदाफ को हासिल करने के लिए हमारे सामने काम आसान होता चला जाए। इसमें हम बहुत सारी जगहों पर ज़ाती राय पेश करते हैं और हर दफ़ा जब ज़ाती राय पेश करते हैं तो उससे पहले ही कह देते हैं कि भई हमारी ज़ाती राय है, आपके लिए कतअन तरीक़ेकार ये नहीं होना चाहिए कि जो आप सुने उसे कबूल कर लें और उस पर अमल कर लें, ये तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए आपका। आप हमारी ज़ाती राय को सुने, उसके बाद अपना तज़िया तहलील करें। आपकी असल में ये सलाहियत बढ़ना यह हदफ है, सुनना हदफ नहीं है बल्कि आपकी सलाहियत बढ़ना हदफ है, आपके अपने तज़िया तहलील की सलाहियत बढ़ना हदफ है। उसके लिए समझते हैं कि एक सैम्पल के तौर पर आपके सामने हम बोल रहे हैं, फिर आप खुद सोचिए समझिए अपने कामों को अंजाम दीजिए। ये जो हम आरा देते हैं ये किसी जमात की राय नहीं होती, ये किसी फ़िरके की राय भी नहीं होती। यानी मसलन को ये क्या है, ये शियत की राय आप दे रहे हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ ये हमारी अपनी ज़ाती राय है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। जो तरीक़ेकार है हमारा उसके हिसाब से तो बहुत सारे वाक़यात पेश आए, चूँकि कुछ मुद्दत ज़्यादा गुजर गई है आखिरी जाविया को अंजाम पाए हुए, तो उसके बाद हादसात बहुत ज़्यादा पेश आए, जैसे इन्होंने कहा भी मुल्की सतह पर भी बैन अक़वामी सतह पर भी। और ज़ाहिर है कि सबसे बड़ा बैन अक़वामी सतह पर जो हादसा पेश आया है वो क़ुबूर मुक़द्दसा की पामाली है, जिस तरीक़े से शाम की सरजमीन पर हत्ता उर्दन के कुछ इलाक़ों के अंदर दीन के दुश्मनों ने दीन की हुरमत को पामाल करने की कोशिश की है, वो हम सब के सामने है। ये इंतहाई अहम है कि इसको समझने की कोशिश की जाए, ऐसा क्यों अंजाम पा रहा है और ये दुश्मन किन अहदाफ को हासिल करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या हो सकता है, ये बहुत अहम वाक्य है। इसी तरीक़े से इससे मुतालिक बहुत सारे वाक़यात पेश आ रहे हैं, शाम से मुतालिक बहुत ज़्यादा वाक़यात पेश आए। मिसाल के तौर पर शाम और तुर्की के दरमियान जो तनाज़ु है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरीके से दो दफ़ा इसराइल ने शाम के ऊपर हमला भी कर दिया, ये एक बहुत बड़ा इशू है। यानी इस वाक़े के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इस वाक़े के अंदर नहीं मालूम कितने पैरामीटर्स हैं जो इन्वॉल्व हो सकते हैं, नहीं मालूम कितना इसके अंदर फैलाव है, वसअत इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, नहीं मालूम कहाँ कहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये बहुत अहम वाक़या पेश आ रहा है इस वक्त। इसी तरीके से शाम के मसाइल के अंदर लुबनान की दखालत, वो इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है। यानी लुबनान इस मामले की वजह से मुतासर हो रहा है और लुबनान मजबूर है कि अपने आप को इसके अंदर इन्वॉल्व करे, जैसे कि हिजबुल्लाह के सदर सईद हसन नसरुल्लाह ने बयान भी दिया कि अगर शाम की सरजमीन के ऊपर बाज़ रोज़ात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो उसके बाद मामला किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। और जो कुछ हमें अब तक अंदाज़ा है वो ये कि सईद हसन नसरुल्लाह अगर कोई बात कह रहे होते हैं तो वो सिर्फ धमकी नहीं होती बल्कि वो एक वाकई अमल होता है जो अंजाम पाना होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाकया बहुत ख़तरनाक वाकया है اور اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں جو ملوث ہو سکتے ہیں. ہمارا آج کا زاویہ اس کی خاطر وقف نہیں ہے, ہم اس کے اوپر زاویے کے اس سیشن کو وقف نہیں کرنا چاہتے, لیکن اس کے کچھ ڈائنامکس کو ضرور عرض کروں گا جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اگر آپ اس معاملے کو اس طرح سے دیکھیں کہ پورا شمالی افریقہ اس وقت ایک طرح کی سلفیت کی زد میں آتا چلا جا رہا ہے. امریکہ نے لیبیا پہ حملہ کیا اور لیبیا میں کرنل قذافی کو وہاں سے نکال کر باہر پھینک دیا. جب کرنل قذافی کو وہاں سے نکال دیا تو کون لوگ وہاں پر آئے ہیں؟ وہ سلفسٹ ہیں, وہ جو جس کو آج کل کی زبان میں جہادسٹ کہا جاتا ہے وہ لوگ وہاں پر آئے ہیں, اور جن کو ہم لوگ بنیاد پرست ٹائپ کا کہہ سکتے ہیں اور دہشت گرد کہہ سکتے ہیں, وہ لوگ اس وقت لیبیا کے اوپر تقریباً قابض ہیں. اچھا, اس کی امریکہ کو بھی سزا اٹھانی پڑی ہے, خود اس کی امبیسی کے اوپر حملہ ہوا ہے. اسی طریقے سے تیونس کے اندر اس کے اثرات بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پورے شمالی افریقہ کی پٹی مجھے لگتا ہے کہ اس کی زد میں جاتی چلی جا رہی ہے. اب یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور شام کے اندر انہوں نے پوری دنیا سے جمع کر کے لوگوں کو وہاں پہ پہنچایا ہے. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ پوری دنیا کے محاذ پر اسلام کے نام پر ایک دہشت گردی کو یہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس دہشت گردی کے ذریعے سے جتنے بھی اسلام کے اصلی مراکز ہوں گے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. مثلا شام کے اندر یہ دہشت گرد جمع ہوئے ہیں, خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ان کا منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ شام کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے بعد لبنان کی طرف جائیں گے, یہ لبنان کا بھی خاتمہ کریں گے. اس سے بھی بڑھ کر یہ ایران کی طرف بھی جانے کی کوشش کریں گے, یہ چاہیں گے کہ ایران بھی اس کے اندر ملوث ہو اور ایران کو بھی نقصان اٹھانا پڑے. اس طرح کا ایک مسئلہ شام کے اندر ایجاد ہو رہا ہے. کب تک صبر کریں گے؟ جو سب سے بڑا بنیادی کوشچن ہے وہ یہ کہ شام کے اندر قتل عام ہو رہا ہے, جو دہشت گردوں کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہیں ان کو وہ مار رہے ہیں. کب تک حزب اللہ صبر کرے گی؟ کب تک ایران صبر کرے گا؟ اچھا, اب جیسے انہوں نے آخری سلسلہ شروع کیا, پہلے تو بندوں کو مار رہے تھے, اس کے بعد انہوں نے قبور کی طرف رخ کیا. اب ان سب کو پتا ہے کہ قبور کے اندر ظاہر ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی قبر سب کے لیے مقدس ہے. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ان کی قبر سب کے لیے مقدس ہے, ان کا روضہ مبارک سب کے لیے قابل احترام ہے. ان کو پتہ ہے کہ حزب اللہ اس کو برداشت نہیں کرے گی. یہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اپنی ان کی پلاننگ کی طرف دیکھیں تو ان کا انداز یہ ہوگا کہ اگر شام میں یہ جو دہشت گرد ہیں یہ بہت مضبوط ہو جاتے ہیں تو یہ بی بی کے روضے کی طرف رخ کریں گے. اگر وہ اس طرف رخ کرتے ہیں تو حزب اللہ بیچ میں کودے گی. جب حزب اللہ بیچ میں کودے گی تو حزب اللہ کو تین فرنٹ کے اوپر ایک ساتھ جنگ لڑنی پڑے گی. ایک اسرائیل کا فرنٹ ہوگا, ایک امریکہ کا فرنٹ ہوگا, اور ایک اس شامی دہشت گردوں کا فرنٹ ہوگا. اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہوئی تو ہم اس موقع پر حزب اللہ کو ٹریپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر خدا نہ کرے ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ایران پر حملے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی. حزب اللہ اس کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ حزب اللہ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ٹریپ ہے وہ اس طریقے سے بچھایا جا رہا ہے. اچھا, حزب اللہ کے ظاہر ہے کہ جو لیڈر ہیں حسن نصر اللہ, انہوں نے کہا کہ معاملہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ شاید ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حزب اللہ جب یہ دیکھے گی کہ مقدسات پامال ہو رہے ہیں تو وہ شام کے اندر جواب نہیں دیں گے, وہ اسرائیل کے اوپر جواب دیں گے, چونکہ کارروائی اسرائیل نے کروائی ہے, اسرائیل نے سپورٹ کیا ہے. پوری دنیا کو معلوم ہے کہ شامی دہشت گردوں کو امریکہ, سعودیہ اور ترکی لے کر آیا ہے, قطر جیسے ملک لے کر آئے. یہ کہ اسرائیل نے شام پر دو حملے بھی کر دیے یہ بہت پازیٹیو ہوا, اس اعتبار سے کہ پوری دنیا کو نظر آ گیا کہ دہشت گردوں کی حمایت اسرائیلی کر رہے ہیں, اسرائیلی ان کی حمایت کر رہے ہیں. اس قسم کا ایک محاذ بنے گا, خدا نہ کرے اگر شام کے جو دہشت گرد ہیں یہ مضبوط ہو گئے تو پھر اگلا اسٹیپ یہ ہوگا. اچھا, ابھی مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ شام کے یہ جو دہشت گرد ہیں یہ متحد نہیں ہیں, ان کے اپنے اندر کوئی بنیاد نہیں ہے, یہ خریدے ہوئے لوگ ہیں, یہ کرائے کے لوگ ہیں کہ جو لائے گئے ہیں, ان کو پیسہ فراہم کیا گیا ہے, ان کو لاجسٹکس دی گئی ہیں جس کے ذریعے سے شام کے اندر رکے ہوئے ہیں, کوئی اصول اور ضابطہ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر امریکہ اتنا نام لیتا ہے انسانی حقوق کی، پوری دنیا کے سامنے واضح ہے کہ ان دہشت گردوں کے لیڈرز نے انسانی اعضا چبائے ہیں، یہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہے، ابھی سے کوئی چھپا نہیں سکتا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہے، اب کس طریقے سے پبلک، ویسٹ کے اندر موجود پبلک اس بات کو قبول کرے گی کہ ان دہشت گردوں کی حمایت ہونی چاہیے؟ اور اس طریقے سے تضاد بھی بہت زیادہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی جن دنوں میں قبریں پامال کی گئیں اور دہشت گردوں کی طرف سے جسمانی اعضا کو چبانے کی، کھانے کی کوشش ٹیلی ویژن تک کے اوپر آ گئی، اس وقت میں امریکی حکومت نے ان دہشت گردوں کو اسلحہ دینے کی قرارداد پاس کی ہے۔ یہ تضاد دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ اب یہ کب تک اس طرح سے لے کے چلیں گے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ان دہشت گردوں کی کوئی امیج دنیا کے اندر پازیٹیو امیج نہیں ہے، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے مقاصد کے لیے ان ظالموں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ادھر سے حزب اللہ کی کوشش ہے کہ وہ دنیا کو آگاہ کرنے کی کوشش کرے کہ انجام کس کے حق میں ہوگا، انجام کسی کے بھی حق میں نہیں ہوگا۔ اس دوران میں ہمیشہ کی طرح بیوقوفانہ کردار عرب ملک انجام دے رہے ہیں۔ یہ عرب ممالک جس میں قطر اس وقت سر فہرست ہے، پس پشت ظاہر سعودی عرب بھی ہے اور ترکی بھی اس کے ساتھ انوالو ہوا ہوا ہے، یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران اور سیریا کو شکست دے کر کے ذریعے دینے کے لیے ان دہشت گردوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ دہشت خود خود ایک بم کی طرح ہیں، یہ جس علاقے میں پہنچیں گے وہاں پہ امن و سکون باقی نہیں رہے گا، یہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہے، لیکن یہ بہرحال اس آگ سے فی الحال کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سیریا کے اندر مشکلات بے انتہا ہیں اس وقت۔ ایک پازیٹیو سائڈ سمجھ میں آتی ہے، جو پازیٹیو سائڈ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دہشت گردوں کی کوئی ترقی نظر نہیں آ رہی۔ اگر بشار الاسد کی حکومت نے اب تک مقاومت کر لی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ تصور فرمائیں، آج سے ایک سال پہلے کوئی یہ کہتا کہ بشار الاسد ایک سال اور گھسیٹ لے گا تو یہ بہت مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن اب تک اس نے مقاومت کر لی ہے اور دہشت گردوں کی ابھی تک کوئی مرکزی قیادت نہیں بنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ابھی مقابلہ ہو سکتا ہے۔ میرا اپنا ایک خیال ہے کہ یہ مقابلہ ابھی چلے گا۔ حزب اللہ کی انوالومنٹ کے چانسز کتنے زیادہ ہیں؟ ایک بات تھوڑی سی خطرناک ہے جو انوالومنٹ کے چانسز کو زیادہ کر رہی ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا تھا، لیکن معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس کو ہم چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ بشار الاسد کی حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اب تک جو سمجھ میں آتا ہے، بشار الاسد کی حکومت پورے شام کا دفاع نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ بشار الاسد کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں پورے شام کا دفاع نہیں کر سکتا، تو وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کچھ حصوں کا دفاع کریں اور کچھ حصوں کو دشمن کے ہاتھ میں جانے دیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کچھ حصوں کو تو ڈیفینڈ کریں گے اور کچھ حصوں کو دشمن کے پاس جانے دیں گے۔ اچھا، کن حصوں کو ڈیفینڈ کریں گے اور کن حصوں کو جانے دیں گے؟ سیریا میں شمال کا علاقہ ان کا علاقہ ہے، بشار الاسد کا علاقہ ہے، جنوب کا علاقہ ان کے مخالفین کا علاقہ ہے، جنوب اور جنوب مشرقی علاقہ مخالفین کا علاقہ ہے۔ اس کا مطلب ہے بشار الاسد کوشش یہ کرے گا کہ میں شام کے شمال کو اپنے ہاتھ میں لے لوں اور جنوب پر اگر مخالفین چڑھ بھی جائیں تو اس کو اتنی زیادہ پرواہ نہیں ہوگی۔ شمال سے صرف ایک پٹی بچانا چاہے گا جس کے ذریعے وہ حزب اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جائے۔ شمال سے ایک پٹی نکلتی ہے جس کو اگر وہ سیکیور کر لے، اب ظاہر ہے کہ یہ نقشے کے اوپر چلنے والی بات ہے، لیکن آپ کبھی اس کو سنیں تو اس کے بعد کبھی گھر جا کے نقشے کو دیکھیے گا، جن کے ذہنوں میں نقشہ ہے ان کو سمجھ میں آ سکتا ہے بہت آسانی سے۔ شام کے شمال میں ایک پٹی ہے، اگر اس پٹی کے اوپر حکومت قبضہ کرے، اس کا قبضہ باقی رہے، تو وہ حزب اللہ کے ساتھ رابطے میں رہے گی۔ حزب اللہ کے ساتھ رابطے میں رہنا شام کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس کے لیے بنیادی طور پر سپورٹ ہے۔ وہ مشکل ساری یہ ہے کہ شامی حکومت کی مصلحت میں نہیں آ رہا کہ وہ جنوب کا دفاع کرے، وہ اس کی اسٹریٹجی میں نہیں آ رہا، اور روضہ مبارک جنوب کے اندر ہے، مشکل یہاں پر ہے۔ شامی حکومت اپنا دفاع کرے گی، وہ شمال کے اندر کنسنٹریٹ کریں گے اپنے آپ کو، شمال سے لبنان کے راستے کو بچا کے رکھیں گے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، ان کی سینٹرل گورنمنٹ باقی رہے گی، حتیٰ وہ دمشق کو دینے کو تیار ہو جائے گا اگر کبھی مشکل وقت آیا۔ لیکن مشکل جو ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہے وہ یہ کہ جنوب میں دمشق ہے اور جنوب میں بی بی کا روضہ واقع ہو رہا ہے۔ بشار کی حکومت شاید بچ جائے گی، اس روزے کی تحفظ کے لیے کیا کیا جائے گا؟ علویوں کے مرکز سے جنوب میں واقع بی بی کے روزے تک بہت بڑا واسطہ ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے، پورے سمجھ لو پورے سیریا کا فاصلہ ہے. بالکل اگر میں تشبیہ کے طور پہ کہوں تو جیسے روزہ کراچی میں ہے اور علویوں کا اقتدار شمالی علاقہ جات کے اندر ہے، تو وہ اپنا علاقہ بچانے کی کوشش کریں گے، نہ کہ وہ اسے ایریا کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. اب حزب اللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرے گی، اس سے نظر آ رہا ہے کہ حزب اللہ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ بڑھ سکتی ہے. اس سلسلے میں آخری بات یہ ہوگی کہ حزب اللہ کسی ایسی دھمکی کو بچا کے رکھے جس کے ذریعے وہ ان باغیوں کو، دہشت گردوں کو، روزے تک پہنچنے سے روک سکے. یعنی مثال کے طور پر وہ یہ سوچیں، کہیں بھی نہیں صرف سوچ کے رکھیں اور اسرائیلیوں کو پتا ہو کہ انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے، کہ اگر بی بی کے روزے تک بات گئی تو ہم اسرائیل کی فلاں چیز کو خطرے میں ڈالیں گے، اور اسرائیل کو بھی پتا ہو کہ ہاں یہ ڈال سکتے ہیں. اس موقع پر اسرائیل باغیوں کو روکے گا کہ وہ روزے تک نہ پہنچ سکیں. یہاں بہت بڑی اسٹریٹجک وار ہوگی جس کے نتیجے میں روزوں کا تحفظ ہو سکے گا، ورنہ ظاہری جنگ سے روزوں کا تحفظ نہیں ہو پائے گا. یہاں پہ بہت بڑی ان کو ایک حکمت عملی کی جنگ لڑنی پڑے گی. اور ابھی تک میں پھر کہہ رہا ہوں، ابھی تک اچھائی یہ ہے کہ دہشت گردوں کے پاس، باغیوں کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کی مرکزی حکومت نہیں ہے، ان کے اندر اتنا زور نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن ایک مشکل بھی ہوتی ہے، جب کسی گروپ میں سینٹرل کمانڈ نہیں ہوتی تو مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی بھی دیوانہ حصہ جا کر کوئی بھی کام کر سکتا ہے. اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا کہ ان کے دیوانوں میں سے کوئی ایک دیوانہ اٹھا اور اس نے جا کر دمشق کے اوپر حملہ کر دیا، پھر ایک ایسی جنگ شروع ہوگی جس کو خود یہ دہشت گرد بھی نہیں چاہتے ہوں گے، یہ بھی نہیں چاہ رہے ہوں گے. اس کا مطلب ہے ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. اس وقت جو مجھے خطرہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ سیاسی کیلکولیشن کے مطابق حزب اللہ دہشت گردوں کو روزے تک پہنچنے سے روک سکتی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ان کا کوئی دیوانے قسم کا گروپ نکل آیا اور اس نے یہ اقدام کر دیا، یہ اس کا امکان موجود ہے، اس کا امکان موجود ہے. اور اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا تو پھر میں عرض کر رہا ہوں، پھر ایک ایسی جنگ شروع ہوگی جو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، اس کے نقصانات بے انتہا ہوں گے. ابھی اس میں بہت سارے اور ایشوز بھی ہیں، مثال کے طور پر اسرائیل کا حملہ کرنا. اصل اسرائیل نے رسک کیوں لیا کہ وہ شام کے اندر گھس کر شام کی حکومت پہ حملہ کرے؟ شام کی حکومت کی انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ ذخیروں کے اوپر، گودامز کے اوپر حملہ کیا ہے، اور ان گوداموں میں لبنان کی حزب اللہ کے لیے جانے والے اسلحے رکھے تھے. اس طرح کی خبر مشہور ہوئی بھی ہے کہ حزب اللہ کے پاس کچھ ایسے اسلحے پہنچنے والے تھے، کچھ ایسے ہتھیار پہنچنے والے تھے کہ جو گیم کو چینج کر سکتے ہیں، جو گیم کو چینج کر سکتے ہیں. یہ خبر موجود ہے نیٹ کے اوپر بھی، قابل وثوق ذرائع سے بھی، جو نیٹ کے اوپر تقریباً ریلائبل ریسورسز ہوتی ہیں، وہاں سے بھی، کہ رشینز نے شامی حکومت کو کچھ ایسے اسلحے دیے ہیں جس کے ذریعے سے وہ گیم چینج کر سکتے ہیں. اچھا، وہ کون سے اسلحے ہو سکتے ہیں؟ زیادہ تر اس ٹائپ کی چیزیں کچھ میزائلز ہو سکتے ہیں جن کی ایکوریسی بہت زیادہ ہو اور وہ زمین کے اوپر بھی مار کر سکیں، سوری پانی کے اوپر بھی مار کر سکیں. کیونکہ ڈر یہ ہوگا کہ شام کے اوپر جب حملہ ہوگا تو وہ نیول فورسز انوالو ہوں گی، اسرائیل کی نیول فورسز انوالو ہوں گی شام پر آنے کے لیے، یا کسی بھی باہر کے ملک کے آنے کے لیے. تو اگر اس ٹائپ کا کوئی اسلحہ شام کے پاس بہت مضبوط ہو تو اس کے پاس اتنی طاقت آ جائے گی کہ وہ باہر کے حملے کا دفاع کر سکے. یہ مشہور ہے کہ شامیوں کے پاس اب وہ اسلحہ موجود ہے جس سے وہ گیم کو چینج کر سکتے ہیں، جو میں نے تیسری دفعہ یہ جملہ استعمال کیا. اور یہ مشہور ہے کہ اسی ٹائپ کی کچھ چیزیں حزب اللہ کے پاس جا رہی تھیں کہ جس کے ذریعے سے حزب اللہ اس کام کو کر سکتی ہے، کہ اگر کبھی شام کے حالات خراب ہوں تو وہ اپنا بھی تحفظ کرے اور شامی حکومت کا بھی تحفظ کرے، اور بڑی مدت میں جا کر سمجھ لو ایران کا تحفظ کرے. اس ٹائپ کے لیے یہ سب لوگ تیار ہوئے ہوئے ہوں گے. میرا اپنا یہ اسمپشن ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ شامیوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا حزب اللہ کو نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا ایرانیوں کو نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان سب کو پتہ ہے. اگر پتہ ہو اور تیاری نہ کی ہو تو یہ احمقانہ بات ہے، اور یہ لوگ احمق لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ ہوشیار لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے یہ تیاری کیے ہوئے ہوں گے. احتمال قوی یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس یہ تیاری ہوگی اور اس کے ذریعے سے وہ دھمکیوں کے زور پر، یعنی مضبوط عملی دھمکیوں کے زور پر، ان حالات کو مزید بگڑنے سے روک پائیں گے. پر یہ گیم ابھی باقی ہے، یہ مشکل ابھی باقی ہے. چند مہینوں کے اندر اس کے حل ہونے کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اب یہ ہے کہ یہ انٹینسٹی کس طرف جائے گی، کون اس وقت جیتنے کی پوزیشن میں ہے؟ اس وقت کم سے کم شامی حکومت پچھلے سال کے مقابلے میں بہت مضبوط ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں کافی مضبوط ہے، تو ابھی اس گیم کے ختم ہونے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے، یہ بھی کافی مدت چلے گا۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد واجل فرجہ۔ بہرحال جیسا کہ ہمارے دوست نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ ہم اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں جو کچھ وہاں پہ انجام پایا، اور اس میں بہت سارے میسیجز ہیں، جو لوگ اصحاب رسول کی محبت اور عشق کے نام لے رہے تھے اب وہ کیوں خاموش ہیں؟ ان بقول ان لوگوں کے کچھ روایات ان کے پاس ہیں جس کے مطابق اصحاب رسول کسی بھی صورت میں ہوں قابل احترام ہیں، کسی بھی طرح ہوں ہدایت کے ستون ہیں، کسی بھی صورت میں ہوں کوئی ان کو برا نہیں کہہ سکتا۔ اب تک تشیع کے مقابلے میں بہت سارے گروہوں کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ توہین کر رہے ہیں اور ہم اصحاب کا دفاع کر رہے ہیں۔ اب پوری دنیا کے سامنے ایک سوال رکھا جا سکتا ہے، وہ گروپ کہاں ہیں جو اصحاب کا دفاع کر رہے ہیں؟ اب کیوں بیچ میں نہیں آتے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کے تقدس اور احترام کی تحفظ کے لیے جماعتیں بنائی تھیں؟ کیوں نہیں آئے روڈز کے اوپر؟ آئیں، اس وقت آئیں، اصحاب رسول کی تقدس اور ناموس کے دفاع کے لیے میدان میں کیوں نہیں آتے؟ آئیں مقابلہ کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ صرف سیاسی حربہ تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر فکر نہیں تھی۔ اگر فکر ہوتی ہے تو وہ سعودی حکومت جو ان لوگوں کو دفاع کر رہی تھی، ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی تھی جو اصحاب رسول کی عظمت اور تقدس اور ناموس کا نام لے رہے تھے، اور ہم بھی اصحاب رسول کے اس تقدس اور ناموس اور احترام کے لیے دلیل کی بنیاد پر قائل ہیں، وہی حکومتیں ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہیں جو اصحاب رسول کی قبروں کو پامال کر رہے ہیں۔ یہی مصر، یہی سعودی عرب، سوری، یہی سعودی عرب، یہی قطر، کہ جو ان معاملات کے اندر سر فہرست تھے، انہی کی حمایت سے اب یہ دہشت گرد شام کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں بول رہا۔ کیوں؟ مثال کے طور پر امام کعبہ نے اب بیان نہیں دیا کہ جو کچھ ان دہشت گردوں نے کیا وہ غلط کیا ہے، کیوں اب نہیں آتے لوگ؟ اور مجھے تعجب پاکستان کے اہل سنت کے علماء کے اوپر ہے، اہل تسنن کے علماء کے اوپر ہے، کہ بھئی آپ معتقد ہیں کہ اصحاب رسول کا کیا مقام ہے، تو اب اصحاب رسول کے مقام کو کوئی کیوں دفاع نہیں کر رہا؟ صرف سیاسی مصلحت کی بنیاد پہ؟ کہ اگر مثال کے طور پر بولیں گے تو قطر کے سامنے آنا پڑے گا، اگر بولیں گے تو سعودی عرب کے سامنے آنا پڑے گا، اس وجہ سے۔ اور اس سے نظر آتا ہے کہ دین کا جو صحیح جذبہ ہے انسان کے اندر وہ کس جگہ کے اوپر پایا جاتا ہے، اور کہاں وہ مصلحتوں کا شکار ہو کر اپنے آپ کو پابند کر لیتے ہیں اور ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ابھی بھی ہم دعوت دیں گے اہل تسنن کے علماء کو کہ وہ آئیں، اس معاملے کا جائزہ لیں، مصلحت پسندی کو اتنا نہ بڑھائیں کہ ان کی فکر اپنی بنیاد سے اکھڑ جائے، اور پھر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہوگا کہ شیعہ جیتے گا یا سنی جیتے گا، یہ نہیں ہوگا، دین اسلام ہارے گا، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، دین اسلام کو خطرہ لاحق ہوگا۔ تو یہ حرکتیں نہ ہونے دیں جس کے نتیجے میں دین کا تقدس پامال ہو جائے ایسے چند وحشی لوگوں کے نام ہاتھوں کہ جن کا در حقیقت دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر اور ان اصحاب رسول کی مظلومیت کے اوپر وقت کے امام کے حضور تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ میں نے عرض کیا متعدد واقعات ہیں جو مختلف انداز میں پیش آتے رہے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان قیدی ایک دوسرے کے مارے گئے، ایک طرف سے پاکستان کے اندر ہندوستان کے جاسوس قیدی کو مار دیا گیا، اور دوسری طرف سے کشمیر کے انڈیا کے اندر جو پاکستان کا ایک جاسوسی قیدی تھا اس کو جاسوس قیدی تھا اس کو مار دیا گیا، اس کی وجہ سے کافی ٹینشن رہا اور بہت سارے مسائل ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب ہم آتے ہیں الیکشن کی سمت جو پاکستان کے اندر انجام پائے، اور وہ اس وقت کا ظاہر ہے کہ سب سے اہم ایشو پاکستانی اعتبار سے بنتا ہے۔ یہ جو الیکشن تھے یہ کئی اعتبار سے اہمیت کے حامل تھے، اور میں ان کے اوپر بہت زیادہ پوائنٹس نہیں کہوں گا کہ جو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، متواتر سنتے آ رہے ہیں، کہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایک گورنمنٹ اپنی مدت کو ختم کرنے کے بعد الیکشن کے ذریعے سے ختم ہو گئی، الیکشن کے ذریعے سے ختم ہو گئی، اور اس کے بعد دوسری حکومت پاکستان کے اندر تشکیل پائی۔ پہلی دفعہ ہوا کہ الیکشن کمشنر بہرحال اتنا ہی مضبوط رہا جتنا ابھی تھا، پہلے اتنا بھی نہیں ہوتا تھا، تو اتنا ہی مضبوط تھا، یہ بھی پاکستان کے اندر ایک لحاظ سے استثناء کا تھا۔ اور مثال کے طور پر چیف آف آرمی اسٹاف نے خود پولنگ بوتھ پہ جا کے ووٹ ڈال دیا، یہ بھی نہیں ہوتا تھا، چلو یہ بھی ہو گیا، کچھ نشانیاں اچھی رہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے، یہ تو میرا خیال میں کوئی بھی نہیں کہہ پائے گا، پوری دنیا میں کون یہ کہے گا کہ پاکستان میں الیکشنز کے اندر دھاندلی نہیں ہوئی ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا، ایک ادارہ ہے HRCP ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان، اس کا میں نے بیان پڑھا کہ اس نے کہا کہ مجموعی طور پر انتخابات شفاف ہوئے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیوں اس قسم کی مصلحتوں سے کام لے رہے ہیں، HRCP سے کم یہ توقع نہیں تھی، یہ اچھا ادارہ ہے، یہ اچھی جگہوں کے اوپر بول لیتے تھے، انہوں نے کیا مصلحت سوچی ہے؟ یہ جو اس انتخابات کو دفاع کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلی دفعہ پاکستان میں ایک حکومت نے ٹینیور پورا کیا ہے، پروٹیسٹ کے ذریعے نہیں گئی ہے، الیکشن کے ذریعے سے گئی ہے، دوسرا الیکشن ہو گیا ہے اور ایک اور حکومت آ جائے، اب یہ سب کے حق میں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ نئی حکومت نہیں بنی تو روایت یہی پڑی رہے گی کہ الیکشن کامیاب نہیں ہوئے، اس خاطر وہ اس الیکشن کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ الیکشن کا دفاع کریں، اس کی مثال کے طور پر اتنی شفافیت کہ ٹھیک ہے آپ بنیادی طور پر ریزلٹس کو قبول کر لیں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ دھاندلی کے مقابلے میں، کھلی دھاندلی کے مقابلے میں بھی آنکھیں بند کر لیں، یہ الیکشن پروسیس کے لیے بہت نقصان دہ ہے، یہ لوگوں کے اعتماد کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب مثال کے طور پر قطعاً کراچی کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، خود الیکشن کمشنر اعتراف کرتا ہے، چلو 43 پولنگ اسٹیشنز پہ تو اس نے خود بھی اعتراف کیا کہ ہاں بھائی دھاندلی ہوئی ہے، باقی علاقوں میں نہیں ہوئی ہے کیا؟ کھلی دھاندلی ہوئی ہے، سب کو معلوم ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور کراچی تو مجھے لگتا ہے جیسے سب کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے، سب کوئی بولنے والا نہیں ہے یہاں پر، کراچی کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ساری پارٹیز کراچی کو بیچ کھائی ہیں، کسی کے حوالے کر کے سب خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، چلو مصیبت سے اللہ اللہ کر کے وہ پی ٹی آئی میدان کے اندر کودی ہے کہ اس نے کچھ بولنے کی طاقت تو دکھائی، اس کا بھی ایک مثال کے طور پر وہ بندہ اس کا یا خاتون جو تھی وہ ان کو مار دیا گیا، جس کسی نے بھی مارا، اللہ جانتا کس نے مارا، جو کچھ بھی ہے، لیکن افسوسناک ہے واقعی کہ پاکستان کی سطح پر کراچی کے اوپر کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اچھا اس میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اب پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا فینومینا ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ملک کی سطح پر کوئی جماعت ہے ہی نہیں، اصلا الیکشن سے بہت واضح ہو گیا ہے، کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے پاکستان کے اندر جس نے تمام صوبوں کے اندر اچھا مینڈیٹ حاصل کیا ہو، ہمارے پاس بالکل واضح تقسیم ہوئی ہوئی ہے، بالکل واضح تقسیم کے تحت پی 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 سندھ کے اندر، نواز شریف کی پارٹی این لیگ جو ہے وہ پنجاب کے اندر، اور اسی طریقے سے نئی آنے والی پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے اندر، اور بلوچستان بیچارہ یتیم فقیر بنا ہوا ہے جس کا نہیں معلوم کہ وہ کس کے پاس ہے، وہ سب اس کے اندر ہیں جسے کہتے ہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت ملک کی ہے، لیکن افسوسناک کراچی کی صورتحال ہے کہ آپ کے پاس بقول ان کے اپنے اسٹیٹسٹکس کے 2.25 کروڑ افراد یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ پاکستان کا انڈسٹریل اور اکنامک ہب ہے، اور اس کے بعد یہاں پر لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، لوگوں کی آرا کو کسی نہ کسی طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے، اور کوئی پولیٹیکل پارٹی اس ایشو کو اون کرنے کو تیار نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال ایک بات سمجھ میں آتی ہے، سبسٹینشل ڈفرینس پڑا ہے، واضح فرق اس دفعہ نظر آیا ہے، یعنی جو کھلی ہوتی تھی بدماشی اس میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے، اور اعتراض جو کوئی نہیں کرتا تھا کم سے کم کچھ اعتراضات ہوئے ہیں، کم سے کم اتنا ضرور ہو گیا۔ اور ایک بات کنفرم ہے، جو کچھ آخری ایک ہفتے کے اندر ہوا ہے، اور جو خاص کر جو کسی پارٹی کے ہیڈ آفس کے اوپر، ہیڈ کوارٹر کے اوپر ان کی اپنی کمیٹی اور ان کے کارکنوں کے اندر پیش آیا ہے، اب کراچی کی سیاست وہ نہیں رہے گی کم سے کم اگلے 5 سال میں، اب یہ بات طے شدہ ہے۔ یعنی اس الیکشن نے وہ رزلٹ نہیں دیے جو ہم سمجھ رہے تھے کہ مثال کے طور پر یہاں پر ہونے والی دھاندلی کا مقابلہ ہو جائے، یہاں پر ہونے والی بھتہ خوری ختم ہو جائے، جو پارٹیز ان کاموں کو انجام دینی تھی وہ باہر ہو جائیں، ان الیکشنز نے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن اب میرے جیسا آدمی یہ یقین سے کہہ رہا ہے کہ جو پروسیس چل نکلا ہے وہ اگلے 5 سال میں یہاں بہت کچھ تبدیل کر دے گا، بہت کچھ تبدیل کر دے گا. تو چلو اتنا ہی صحیح, ہم پاکستانی قانے لوگ ہیں, اگر 24 گھنٹے بجلی نہ آئے 16 گھنٹے بھی آئے تو ہم کہتے ہیں اتنا ہی کافی ہے, 16 گھنٹے تو آئی گئی نا, تو ہم تو خوش ہو جانے والے لوگ ہیں بیچارے. ہم اسی پہ خوش ہیں کہ چلو اس سے تو تھوڑی سی کمی آئی ہے کہ جو پہلے ہو رہا تھا, اور امید یہ ہے کہ اگر 5 سال کے اندر تھوڑا سا کراچی والے اور ہمت دکھا گئے, پولیٹیکل پارٹیز تھوڑی بہت شرم و حیا کر لیں, تو یہ مسئلہ کراچی کی سطح پر کم سے کم اتنی جگہ پہ پہنچ جائے جہاں لاہور کھڑا ہے, جہاں پنجاب کھڑا ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ کراچی کے اندر ہونے والی دھاندلی کو پنجاب کے لوگوں کو سمجھانا بھی مشکل پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ کس پائے کی دھاندلی ہو رہی ہے, یہ آپ سمجھانے میں بھی مشکل میں آئے ہوئے ہیں کہ وہاں سمجھائیں کہ بھائی یہاں ہو کیا رہا ہے. یہاں رینجرز سے لے کر پولیس, رینجرز, الیکشن, فلاں فلوں, سب کے سب ون سائڈڈ ایک گروپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا, سب یرغمال بنے ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ تھوڑی سی فضا ٹوٹی ہے, مجھے یقین ہے کہ اگلے 5 سال کے اندر چیزیں بہت تبدیل ہوں گی. البتہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیوں ہوا ہے کہ جو کراچی کے اندر ڈومیننٹ پاور تھی اس کی کمی کیوں آئی ہے, تو میں اپنے طور پہ مطمئن ہو کے کہوں گا کہ جس دن سے عاشور کا بم دھماکہ ہوا ہے اس دن سے ان کی ذلت کا دور شروع ہو گیا, انہوں نے مقدسات کو پامال کیا, ان کو ہرگز یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی, انہوں نے مقدسات کو پامال کیا اور اس مقدسات کو پامال کرنے میں ان کی ذلت کا دور شروع ہوا ہے, اور اس کے بعد سے سوائے بے عزتی اور ذلت کے انہیں کچھ نصیب نہیں ہوا ہے, اور اب جس جگہ کے اوپر آ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ اپنے اندر ان کی پھوٹ پڑی بھی پہلی دفعہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو گئی ہے. اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں اب کراچی وہ نہیں رہے گا, کم از کم اگلے 5 سالوں کے اندر جو اب تک رہتا آیا تھا, یہ ان کو بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے, ان کو بھی وہ دیوار کا لکھا پڑھ لینا چاہیے. لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر جب فرعونیت آ جاتی ہے اسے کچھ نظر نہیں آتا, اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, اور وہ جو مشہور میں بات کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کے بنائے ہوئے راستے میں وہ خود کود جاتا ہے کہ میں بھی یہاں سے نکل جاؤں گا, جبکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بنایا ہوا راستہ نہیں ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, بدقسمتی سے اور ایک لحاظ سے خوش قسمتی سے ان کو کوئی لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ اپنے اسی موڈ میں چل رہے ہیں کہ ہم اتنے ہی طاقتور ہیں جتنا پہلے ظلم کرتے تھے, ابھی بھی کر لیں گے لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے. اب ایسا نہیں ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ہے لوگوں کو بھی طاقت ملی ہے, لوگوں کو بھی ہمت ملی ہے, اور خاص کر تشیع کے اندر ایک تبدیلی واقع ہوئی ہے. تشیع اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے, کس کا ساتھ نہیں دینا ہے, اور اس کے ساتھ ہی میں منتقل ہوں گا اس الیکشن میں شیعت کی شرکت کی سمت پہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. ایک بات تو یہ کہ میں اس سے پہلے کہ اس ٹاپک کو شروع کروں جو ظاہر ہے کہ بہت سینسیٹیو بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے, ایک بات میں عرض کرتا چلوں, ہم پاکستانی حکومت پر, پاکستان کے سسٹم کے اوپر ایک اعتراض کرتے ہیں, وہ یہ کہ یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں اور کوئی غلط کرنے والے سے پوچھتا نہیں ہے بعد میں کہ تم نے کیا کیا. تھوڑا بہت سلسلہ شروع ہوا ہے, راجہ پرویز اشرف صاحب بہرحال ٹھیک ٹھاک کیسز سنبھالے بیٹھے ہیں اس وقت اور ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم یعنی قانون کیا ہے, وہ یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اگر کسی نے غلط فیصلے کیے ہیں اسے غلط فیصلوں کا جواب دینا چاہیے. ہمارا اعتراض ہے پاکستان کی حکومت اور نظام کے اوپر کہ یہاں ایسا نہیں ہوتا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, ہماری اپنی مذہبی تنظیموں میں کیا ہوتا ہے, کیا کوئی غلط فیصلے پہ پوچھتا ہے کہ آپ نے غلط فیصلہ کیوں کیا تھا؟ اب تک نہیں ہوا ہے, اب تک نہیں ہوا ہے. کیوں نہیں ہوا ہے؟ احترام ملحوظ رہے لہذا کوئی سوال ہی نہ کرے. کیوں یہ کر رہا ہے؟ آیا اس سے قوم میں بہتری آ جائے گی؟ اگر سوال کا اور احتساب کا دروازہ نہیں ہوگا تو کسی میں بہتری نہیں آئے گی. لہذا میں پہلی چیز جو سمجھتا ہوں وہ یہ کہ یہ رسم ٹوٹنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی چینل ہی نہ دیں جس سے سوال کیا جا سکے کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیوں ہے. اس لیے کم سے کم میں اپنی ذمہ داری دیکھتے ہوئے کچھ سوال اٹھانے کی کوشش کروں گا. البتہ میرا سابقہ تجربہ جو مجھے بتاتا ہے وہ یہ کہ میں جب بھی یہ کام کرتا ہوں میرے سامنے مصیبتوں کے ایک دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور میرے لیے ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم آتا ہے. میں دوستوں کے درمیان بیٹھ کر ہنسی مذاق میں کہتا ہوں کہ میری کھال موٹی ہے, اب میں جو چاہتا ہوں کر لیتا ہوں, لیکن اتنی موٹی بھی نہیں ہے. بہرحال جب لوگ مجھے بہت کچھ کہتے ہیں تو میں بھی متاثر ہوتا ہوں. اور اسی زاویے کے کرنے میں بہت دفعہ ایسی جگہ پہ آتا ہوں کہ پھر کہتا ہوں خدا آئندہ نہیں کروں گا کبھی، آئندہ پاکستان کے اوپر بولوں گا ہی نہیں، آئندہ شیعہ کے اوپر نہیں بولوں گا، لیکن آخر میں مجبور ہوتا ہوں، میرا شاید دماغ پھر ہمت دلاتا ہے کہ نہیں مجھے ایک کام کرنا چاہیے، اور یہ ٹھیک ہے جو بولتے ہیں بولتے رہیں گے، میں بھی مر جاؤں گا یہ بھی مر جائیں گے، لیکن ہماری جو لیگیسی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، ہمارا جو نشان ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے کوشچن ہے، جو شیعت کے اوپر شیعت کے نام پر لوگ کچھ کر رہے ہیں، کیا ان سے کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ میرا اپنے خیال قطعاً ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوا تو کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی احترام اور ان کی حیثیت کو پامال کرنا چاہتے ہیں؟ بخدا قطعاً یہ نہیں کرنا چاہتے، قطعاً نہیں چاہتے۔ اگر ایک آدمی مقدس ہے، محترم ہے، اللہ کے نزدیک انسانی انسان کے تقدس اور احترام کی حیثیت ہے، کسی کو اجازت نہیں دیتا خدا کا نظام کہ کسی کے تقدس اور احترام کو پامال کرے، ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا، تو ہم قطعاً ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، لیکن صرف ایک بات چاہتے ہیں، فیصلوں کے اوپر نظر ثانی اور فیصلوں کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہے، احتساب ہونا چاہیے۔ احتساب کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر دیں، نہیں، یہ ہونا چاہیے بھائی پوچھو تو صحیح کہ یہ کیا کیا تم نے، کس طریقے سے کر دیا۔ اب چند سوال میرے سامنے انتہائی اہم ہیں، اور ان سوالات کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی فورم ہے ہی نہیں، لہذا مجبور ہیں کہ ہم اسی فورم کو استعمال کر رہے ہیں۔ پہلی بات جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ ہم الیکشن سے پہلے کوئی دستاویز نہیں دیکھ پائے پارٹیز کی طرف سے، کہ آپ کے پاس ایک واضح منشور ہو کہ آپ اصل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اور اگر وہ منشور نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ابہام میں رکھ کر اپنے کام کو کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت غلط حرکت ہے۔ لوگوں کے اندر ابہام نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے اندر ہر چیز واضح اور روشن ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے جو مجھے ابھی تک احساس ہو رہا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد مجھے مشکلات اٹھانی پڑیں گی، مصیبتیں پڑتی ہیں، لیکن مجھے کہنا پڑے گا، تین اس وقت گروپ میں پہلے بھی آئیڈینٹیفائی کر چکا ہوں ہمارے درمیان موجود ہیں، اس وقت تین پارٹیز کہیے، گروپ کہیے، لیڈرز کہیے، قیادت کہیے، جو مرضی آپ کہنا چاہتے ہیں کہیے۔ دو نے الیکشن کو سپورٹ کیا، ایک نے ادھر ایک نے ادھر، اور تیسری پارٹی نے الیکشن کی مخالفت کی۔ کسی ایک نے بھی کوئی واضح منشور نہیں دیا ہے، ڈاکومنٹڈ منشور، ایک کوئی دستاویز جس کے بارے میں یہ کہہ سکوں کہ یہ ان کی 5 سال کے لیے منصوبہ بندی ہے۔ 3-4 صفحے کے اوپر مشتمل مبہم اور کلیات کو بیان کرتی ہوئی چیزیں تو سب کہتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں نے منشور لکھا ہو اس کے اندر لکھا ہو میں پاکستان میں عادلانہ نظام لانا چاہتا ہوں، یہ کوئی منشور نہیں ہے، یہ کلیات ہیں ساری۔ آپ اس کام کو کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ آپ کہیں گے کچھ چیزیں چھپی بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، کم سے کم اتنا تو ظاہر کرو کہ پتہ تو چل جائے ہم لوگوں کو۔ مجھ جیسے کو ابھی تک کلیئر نہیں ہو پا رہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے واضح ہے تو لے کر آئیں پیپر کے اوپر، اس کو پبلک کو کسی نہ کسی طریقے سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے کن دستاویزات اور کن منشور کے اوپر اس کام کو انجام دیا ہے، نمبر ایک۔ اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ باتیں الیکشن سے پہلے کرنی تھیں، نہیں، الیکشن سے پہلے نہیں کرنی تھیں مجھے، چونکہ اگر میں الیکشن یا الیکشن کے پہلے یہ باتیں کرتا تو لوگ ڈی مورلائز ہو سکتے تھے، اور اس موقع کے اوپر قوم میں انتشار بھی آ سکتا تھا، اس موقع کے اوپر لوگوں کے اندر چپکلش بھی ہو سکتی تھی، تو ہم یہ رسک نہیں لے سکتے تھے کہ ایسے ایک حساس موقع کے اوپر لوگوں کو اس ڈسکشن کے اندر مبتلا کر دیں اور بعد میں لوگوں کا موریل ڈاؤن ہو جائے، نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب کر سکتے ہیں چونکہ واقعہ گزر چکا ہے، اب ہم اس بات کو کر سکتے ہیں بھائی کہ بھائی منشور لے کر آئیں۔ اچھا کم سے کم ایک بات ذہن میں رکھیں، اگلے الیکشن کی تیاری 4.5 سال کے بعد شروع نہیں کیجیے گا، یہ حرکت صحیح نہیں ہے۔ آپ اتنے بڑے ایک واقعے کے اندر ملوث ہونا چاہتے ہیں، 3 مہینے پہلے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، کون سی دنیا میں یہ کام ہوتا ہے؟ آپ پوری قوم کو لے کے چل رہے ہیں، 10 کروڑ روپے اس کے اوپر قربان کر رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کی انرجیز اس کے اوپر لگ رہی ہیں، کئی مہینے کوئی کام نہیں ہوا ہے سوائے یہ کام ہوا ہے، یہاں تک کہ قبور بھی پامال ہوئی تو ہم نے اس کے اوپر کوئی واضح رد عمل نہیں دیا اپنے الیکشن کی وجہ سے، بغیر تیاری کے آپ یہ سارے کام کر لیتے ہیں۔ میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں، اگر مجھ سے 5ویں کلاس کا کوئی بچہ کہنا کہ میرا پیپر خراب ہو گیا چونکہ میں نے تیاری کے لیے صرف 20 دن لیے تھے، تو 5ویں کلاس کے بچے سے بھی یہ عذر قبول نہیں ہے، کہ تم کو پتا تھا کہ فائنل ایگزام ہوتا ہے، تم نے پہلے سے تیاری کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن ہونے والے ہیں پاکستان کے اندر؟ آپ کیا ہم نے دیر سے فیصلہ کیا، تو آپ نے دیر سے فیصلہ کیوں کیا تھا پھر؟ پہلے سے فیصلہ کرنا تھا آپ کو کہ بھائی آپ نے الیکشن میں جانا یا نہیں جانا ہے، اور اگر جانا ہے تو آپ کی تیاری کیا ہے؟ آپ بغیر تیاری کے کودے ہی کیوں تھے پھر؟ اگر ایسا تھا تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ کوئی ہم سے یہ کہے کہ ہمارے پاس تیاری نہیں تھی، یا کوئی ہم سے کہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے. اگر آپ کو پتا تھا کہ وسائل نہیں ہیں تو آپ اس مصیبت میں آئے کیوں تھے پھر؟ انسان کو فیصلہ وہ کرنا ہوتا ہے جس کے لیے وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو تیار پائے یا تیار کرنے کی طاقت رکھتا ہو. لیکن اگر دیکھتا ہے کہ تیاری نہیں کر سکے تو پھر وہ کود ہی کیوں رہا ہے پھر؟ ان تمام چیزوں کا خیال ہونا چاہیے تھا، بدقسمتی سے ان تمام چیزوں کا ہم نے خیال نہیں کیا. ہمارے پاس کوئی واضح دستاویز نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی واضح منشور نہیں تھا. اور میں یہ سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، کسی ایک کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، کوئی اٹھا کے رکھ دے ایک آدمی کے اوپر، نہیں ایک کے اوپر بات نہیں ہو رہی، سب کے اوپر بات ہو رہی ہے. اب ایک اور گفتگو ہونی چاہیے جو مجھے پتا ہے کہ نہیں ہوگی، لیکن کہنے میں کیا حرج ہے کہ ہونا چاہیے. کم سے کم یہ پتا چلنا چاہیے جس پارٹی نے بھی جو فیصلہ کیا وہ کن بنیادوں پہ کیا تھا. ایک پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم علیحدہ تشخص سے کھڑے ہوں گے، آپ کی بنیادیں کیا تھیں؟ آپ کا وائٹ پیپر ایشو ہونا چاہیے. دوسری پارٹی کہتی ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم علیحدہ تشخص سے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ کا وائٹ پیپر ایشو ہونا چاہیے. آپ کے فیصلے کی بنیادیں کیا تھیں تاکہ اس کے اوپر قوم کے سامنے جسٹیفائی کر سکیں آپ کہ جو آپ نے کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا؟ آپ دستاویز دیں. اچھا، کوئی دستاویز کیوں نہیں دیتا؟ یہ تقریروں پہ اکتفا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کسی کی بعد میں گرفت نہ کی جا سکے، تاکہ کسی سے بحث پرس نہ کی جا سکے. تقریروں کے اوپر سوالات نہیں ہو پاتے. البتہ آج کے دور میں تقریریں بھی پکڑنے والے لوگ موجود ہیں، اور پوری الیکشن کمپین میں ایک پارٹی نے تو سوائے تقریروں کے اوپر کچھ کام ہی نہیں کیا، اور اس کا بہرحال اثر اچھا نہیں ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب تقریریں بھی پکڑی جاتی ہیں، لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ اس سے بڑھ کے کام کرنا چاہیے. ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، واضح ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، طریقہ کار ہونا چاہیے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ فیصلوں کی بنیادیں کیا تھیں ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے. آپ نے فیصلوں کے نتائج سے کیا حاصل کیا ہے لوگوں کے سامنے ڈاکومنٹڈ واضح ہونا چاہیے. البتہ میں کسی کے نتیجے کو کوشچن میں نہیں لے کے جاؤں گا، لیکن صرف ایک بات پوچھنی چاہیے، اتنی بڑی سطح پر جا کر یہ نتیجہ لینا کیا ان پٹ اور آؤٹ پٹ کو بیلنس کر رہا ہے؟ اگر آپ بہت بڑا ایک کام کرتے ہیں، بہت بڑا ایک بزنس کرتے ہیں، اور آپ کی انکم وہ ہوتی ہے جو پرچون کی دکان کی انکم ہوتی ہے، کیا ان پٹ آؤٹ پٹ کا یہ بیلنس ایکسیپٹیبل ہے؟ آپ کو یہ سوچنا چاہیے. اور اس وقت دور ہے کہ اب آپ سوچ لیں، کیوں؟ یہ چار پانچ سال گزرتے ہوئے دیر نہیں لگے گی، یہ اگلے الیکشن پھر سر پہ کھڑے ہوں گے، اور پھر دوبارہ ہمارے سامنے وہی سین آئے گا کہ ہم 4.5 سال گزارنے کے بعد اچانک اٹھیں گے اور کہیں گے ہمیں کچھ کام کرنا ہے. نہیں، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. آپ ابھی سے سارے کام کریں اور اس کے اوپر توجہ دیں. مثال کے طور پر خود اپنی کامیابی ناکامی کا احتساب کریں، اس کے اوپر پیپرز شائع کریں جس سے سمجھ میں آئے لوگوں کو کیا ہوا، اور اگلے الیکشن کے لیے جو بھی لائحہ عمل آپ کے پاس ہے اس کو بیان کریں. لوگوں کے سامنے بیان ہونا چاہیے کہ آپ اگلے الیکشن تک کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اگلے الیکشن کے لیے آپ کی حکمت عملی کیا ہے. یہ سب کام ابھی انجام پانے چاہیے. اب یہ جو تین ہمارے پاس پارٹیز تھیں، گروپ تھے، ان تینوں نے جو کچھ کیا اس کے اوپر ایک مشترکہ تبصرہ کروں گا. تینوں نے بھر بھر کے امام حسین کے نام کا جذباتی استعمال کیا. یہ کام کیوں کیا؟ یہ بھی کہہ رہا ہے امام حسین کے نام پہ یہ کرو، دوسرا بھی کہہ رہا ہے تم نے یہ نہ کیا تو تم یزیدی ہوگے، تیسرا بھی یہ بات کر رہا ہے یہ امام حسین کے نام کا استعمال صحیح ہے؟ کیوں لوگوں کی جذبات سے کھیل رہے ہیں؟ آپ کے پاس عقلی دلائل ہیں، عقل سے دلائل دو. آپ لوگوں کو کنونس کرنا چاہتے ہیں، دلائل دے کے کنونس کریں. آپ نعرہ لگانا چاہتے ہیں، عقلانہ نعرے لگائیں. لیکن سب امام حسین کے نام پر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، اس کام کو کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ ہوگا کہ ہمارے پاس پانچ پارٹیز ہوں گی، پانچوں امام حسین کا نام لے رہے ہوں گے، اور پانچوں اپنے مخالفین کو یزیدی ثابت کر رہے ہوں گے. یہ اچھا فیوچر ہے کیا؟ یہ مستقبل کس کو پسند آئے گا پھر؟ یہ گیم کسی کو پسند نہیں آئے گا جس کو ہم نے شروع کیا ہے اس وقت. اچھا، ہم یہ کام کریں گے اور دوسرے لوگ نہیں کریں گے کیا؟ پھر کل مثال کے طور پر پی 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 بھی کھڑی ہوگی، وہ بھی امام حسین کا پرچم لے کے کھڑی ہو جائے گی. اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ کیوں نہیں امام حسین کا پرچم لے کے کھڑے ہوں؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میری جو یہ علامت ہے یہ امام حسین کی ہے، اور دوسرا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو میری علامت ہے یہ امام حسین کی ہے، اور تیسرا بھی کہہ رہا ہے کہ جو ان دونوں کے پاس جائے وہ یزید ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح امام حسین کے نام کو استعمال کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم نعرہ نہ دیں، آپ نعرہ دیں، میں نہیں کہہ رہا آپ کنونس نہ کریں، آپ کنونس کریں، عقل و شعور کے اندر رکھیں، لوگوں کو جذباتیات کے ذریعے سے، میں ایک لفظ استعمال کرنے کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن لوگوں کے جذباتیات کے ذریعے سے ان کو بلیک میل مت کریں کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پر بی بی تم سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں، تو عقل مند ہو، تم بی بی کے نام کو کیوں استعمال کر رہے ہو؟ آپ اپنے نظریے کو لے کر آؤ، آپ اپنی دلیل کو لے کر آؤ، بات صحیح ہے آپ کی، لیکن لوگوں کے جذبات سے مت کھیلو، ان مقدسات سے مت کھیلو، بلا وجہ میں اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالتے ہو، کل ساری پارٹیز یہی کر رہی ہوں گی، پھر کون اس بات کو سنبھالے گا؟ امام کا نام مذاق بن جائے گا نعوذ باللہ تعالی. وقت کے امام کی نصرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ووٹ دو، کس نے ثابت کیا ہے؟ یہ حرکتیں صحیح نہیں ہیں. اچھا یہ وہ حرکتیں جو ہر جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ دین اہمیت پاتا ہے، جہاں پہ دین اہمیت پاتا ہے، ظاہر ہے یہ پارٹیز دین کے نام پر بات کر رہی تھیں، ان کو دینی دلائل دینے تھے، تو لیکن میں کہہ رہا ہوں دینی دلائل دیں، دینی جذبات کو استعمال نہ کریں. اب اس میں کیا ہوتا ہے، حماقتیں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے جب وہ ایران میں ایک بلوا شروع ہوا تھا احمدی نژاد کے پہلے الیکشن کے بعد، کہ جس میں انقلاب سبز کی باتیں ہو رہی تھیں، سبز انقلاب آ رہا ہے، تو میر حسین موسوی اس اینٹی احمدی نژاد کمپین کو فالو کر رہے تھے جو گورنمنٹ کے خلاف بھی کام کر رہی تھی. اب اس میں میر حسین کے نام کو سید الشہداء کے نام کے ساتھ استعمال کر رہے تھے، مثلا اس ٹائپ کا کہتے تھے، یا حسین میر حسین میر حسین. اب وہ میر حسین کون تھا؟ وہ جس کو پورا امریکہ سپورٹ کر رہا تھا، پورا انگلینڈ سپورٹ کر رہا تھا. یہ سب چیزیں معاشروں میں ہوتی ہیں، لیکن یہ اچھی نہیں ہوتی ہیں، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. آپ نے یہ ایک دفعہ کر لیا ہے، چلیے ٹھیک ہے، آپ کے پاس تجربہ نہیں تھا، آپ پہلی دفعہ کودے تھے، آپ کو کام کرنے کے لیے یہی نظر آیا، آپ نے کام کر ڈالا، لیکن اب کافی ہو گیا، اس سے زیادہ اس کو مت کریں، ورنہ یہ داستان آگے بڑھے گی، یہ تقدسات پامال ہونا شروع ہو جائیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ، آپ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہوں گے. لہٰذا اس کام کو ہرگز مت کریں، آپ اپنے دلائل کو دیں، لیکن ان دلائل کو جذبات کے بجائے عقل کی روشنی میں دیں، اپنے تعلق کو صحیح طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک بات تھی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
البتہ میں ظاہر ہے جب یہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں تو میں ایک موقع پر پریشان ہوتا ہوں کہ وہ سامنے جو تین لوگ ہیں، تین پارٹیز ہیں، وہ کہیں گے تم کون ہوتے ہو ہمیں سمجھانے والے کہ ہم یہ کریں اور نہ کریں. صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے کہ بھائی میں کون ہوتا ہوں کہ میں ان کو سمجھاؤں، وہ سب بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ، زیادہ تعداد میں بھی عقل مند سب کے سب الحمدللہ رب العالمین. میں کسی کو سمجھاؤں گا نہیں، میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. آپ میری کیوں سنو گے یار؟ مجھے معلوم ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ میری سنیں، لیکن کم سے کم اتنا حق تو میرے پاس ہونا چاہیے کہ میں بھی اپنے دل کی بات کہہ سکوں. میں اپنی دل کی بات کہہ رہا ہوں. آپ کہتے ہو تم غلط کہہ رہے ہو، بھیا یہ آپ خود فیصلہ کر لینا، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ فالو نہیں کرنا، ختم ہو گیا معاملہ. میں تو جو سننے والے یہاں بیٹھے ہیں ان سے نہیں کہہ رہا کہ مجھے فالو کرو، آپ سے میں کیسے جرات کر سکتا ہوں کہ کہوں کہ آپ مجھے فالو کرو؟ نہیں، میں قطعا نہیں کہوں گا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بھائی یہ میری اوپینین ہے، یہ میری ذاتی اوپینین ہے، میں اپنی ذاتی اوپینین رکھ رہا ہوں. آپ کو پسند آئے آپ سنو، نہیں پسند آئے نہیں سنو. جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی زبردستی تو نہیں بیٹھا ہے، یہ لوگ بھی یہاں پہ پسند آئے گا تو سنیں گے، نہیں پسند آئیں گے اٹھ کے چلے جائیں گے، معاملہ ختم ہو گیا. تو کم سے کم آواز نکلنے دو، ابھی آواز نکلنے دو، کیونکہ اگر یہ آوازیں بھی نکلنا بند کر دیں پھر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہے گی، یہاں پہ کوئی سوال جواب نہیں رہے گا، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. اس سے کم جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں ابھی عرض کر رہا ہوں. البتہ ظاہر ہے مجھے یہ کوشش کرنی ہوگی کہ میں اپنی ذاتی پسند ناپسند کے تحت بات نہ کروں، اپنے پاس کم سے کم قیامت میں اللہ کو بتانے کے لیے دلائل ہونے چاہیے میرے پاس. یعنی مثلا خدا مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم نے اتنے لوگوں کے سامنے ایک بات کی، اس کی ذمہ دار ہو تم؟ ہاں میں ذمہ دار ہوں. میرے پاس دلائل ہونے چاہیے، شرعی دلائل ہونے چاہیے، جس کے ذریعے سے میں خدا کے سامنے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکوں کہ خدا میں نے اتنے لوگوں کے سامنے یہ بات کیوں کہی ہے. پہلی بات تو میں نے عرض کیا کہ دین کے نام کو اتنی جذباتیت کے ساتھ استعمال نہ کریں کہ جس میں بعد میں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، اور خاص کر وہ لوگ جنہوں نے مخالفت کی تھی ان کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا. آپ مخالفت میں ہر بات کہیں لیکن امام حسین کے ماننے والوں کو یزیدی ثابت مت کریں، یہ حرکت مت کریں، یہ تکلیف دہ ہے. سب ایک دوسرے کو یزیدی ثابت کریں گے، پھر سب ایک دوسرے کو قاتلین بی بی میں شامل کروائیں گے، پھر یہ حرکتیں مت کریں، اس سے تقدسات پھر پامال ہوں گے۔ آپ اپنی بات کہیں، دلائل دیں، مثال کے طور پر کسی کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان انتخابات میں ہرگز شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، ہر ایک کی رائے محترم ہے، یہ رائے محترم ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان انتخابات میں ہرگز شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ رائے محترم ہے، لیکن یہ رائے میں سے ایک رائے ہے، اس کی رائے کو جو نہ مانے وہ یزیدی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو، تو میں یزیدی ہو گیا، اور آپ کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ جو آپ کی رائے وہی معصوم کی رائے ہے؟ ظاہر ہے یہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی کی رائے معصوم کی رائے نہیں ہے، تین میں سے ایک رائے ہے، چار میں سے ایک رائے ہے۔ اب یہ کہیں کہ نہیں جو اس رائے کو نہیں مانتا وہ یزیدی ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ یہ بہت سخت ہے، یہ بہت سخت ہے، اس سے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بہت اچھا ٹرینڈ نہیں چلے گا۔ مخالفت کرنی ہے آپ ضرور کریں، آپ اپنے عقیدے کا اظہار کریں، آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، پورے یقین کے ساتھ کریں کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ کام مثال کے طور پر صحیح نہیں ہو رہا ہے، لیکن جذباتیت کو وہاں تک لے جائیں کہ پھر آپ یہ ثابت کریں کہ نہیں تم سب یزیدی ہو گئے، تم سب یہ ہو گئے یہ ہو گئے، میرے اپنے خیال ہے کہ یہ کام کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے۔ اور پھر میں اب جب کہ یہ طے ہے کہ سوال کروں تو پھر میں ایک اور سوال کروں گا، تینوں نے سوائے ولی فقیہ کے کسی سے کوئی حیثیت حاصل نہیں کی ہے، تینوں کی حیثیت ولایت فقیہ کے اوپر ہے، چاہے وہ جنہوں نے انتخابات میں شرکت کی، چاہے وہ جنہوں نے انتخابات میں شرکت نہیں کی، تینوں کی لیجیٹیمیسی مشروعیت کیا ہے؟ ولی فقیہ، تینوں کا دعویٰ ولایت فقیہ کی طرف ہے، وہ جو کہتا ہے کہ میں نے شرکت کی وہ کہتا ہے میں ولی فقیہ کی اجازت سے یہ کام کر رہا ہوں، دوسرا جنہوں نے شرکت کی وہ کہتے ہیں میں ولی فقیہ کا نمائندہ ہوں اصلاً، میں نے شرکت کی، تیسرا جو مخالفت کر رہا ہے وہ بھی ولی فقیہ کا علم بردار ہے۔ اب میں ان سب سے ایک سوال کروں گا، ولی فقیہ نے تینوں میں سے کس کو یزیدی کہا ہے؟ اگر یہ سامنے جو مخالفت کرنے والا گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے جو انتخابات میں شرکت کر رہے ہیں وہ یزیدی ہیں، تو پھر میں ایک سوال کروں گا، آج میں سب سے سوال کروں گا اس گروپ سے پہلے سوال کر رہا ہوں، میں اس سے سوال کروں گا، یہ دونوں بھی ولی فقیہ کے ماننے والے ہیں، ان میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ میں نمائندہ ولی فقیہ ہوں، اس کے پاس ٹائٹل بھی ہے، آپ تہران میں اور قم میں رہبر کے آفس جا کر پوچھیں تو وہ تائید کرتا ہے کہ ہاں یہ نمائندہ ولی فقیہ ہے، اور اس کا جو ساتھ دے رہا ہے آپ اس کو کیا کہہ رہے ہو؟ کہ یہ یزیدی ہے۔ وہ جو دوسرا گروپ الیکشن میں کھڑا ہوا ہے جس کے پاس نمائندہ ولی فقیہ نہیں ہے لیکن نمائندہ ولی فقیہ آغا بہاؤدینی کی علنی سپورٹ اس کو حاصل ہے، اس نے جو فیصلہ کیا آپ نے کہا یہ بھی یزیدی ہے، تو آپ کس کس کو یزیدی سمجھتے ہیں؟ ولی فقیہ کا نمائندہ جو حکم دے رہا ہے وہ بھی یزیدی ہے، جو ولی فقیہ کے نمائندے کی اجازت سے کام کر رہا ہے وہ بھی یزیدی ہے، آپ باقی رہ گئے اور آپ کی بھی سپورٹ کس کے پاس ہے؟ ولی فقیہ کے ذریعے سے ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تینوں ولی فقیہ کے ماننے والے ہیں، دو کے پاس، ایک کے پاس نمائندہ ہے، ایک کے پاس نمائندے کی سپورٹ ہے، اور تیسرا جو ولی فقیہ کا ماننے والا ہے وہ باقی دو کو یزیدی کہہ رہا ہے۔ ہاؤ از اٹ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم کس کے ساتھ کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ گیم اچھا نہیں ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، میں یہ نہیں سمجھ پا رہا، یہ نہیں ہوگا جو ہمارے یہاں معمولاً کہتے ہیں تینوں مل کر ایک جگہ کھڑے ہو جائیں، فی الحال مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ نہیں ہوگا، بہت کوشش کی ہے دو گروپس نے کہ وہ دونوں مل کے کھڑے ہو جائیں، جس کی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی الیکشن سے پہلے، بہت کوشش کی ہے، شاید بعض جگہوں کا بعض چیزوں کو ہم بھی کھل کے نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بہت واضح نظر آ رہا تھا کہ دونوں گروپس کے اندر کچھ عناصر ایسے تھے جو قطعاً چاہتے تھے کہ ہم مل کے کھڑے ہو جائیں، دونوں گروپس کے اندر جنہوں نے انتخابات میں شرکت کی، دونوں کے اندر واضح عناصر ایسے تھے، افراد ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ مل جائیں، لیکن دونوں کے پاس کچھ واضح عناصر ایسے تھے جو ہرگز نہیں ملوانا چاہتے تھے، دونوں کے پاس تھے اور تقریباً آئیڈینٹیفائیڈ تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتے۔ تو میں یہ خواب نہیں دیکھوں گا کہ میں کہوں آپ تینوں کوآرڈینیٹ کر لیتے چونکہ آپ تینوں ولی فقیہ کے ماننے والے تھے، میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ایک دوسرے کی اہانت مت کریں، چونکہ آپ ایٹ دی اینڈ جا کر ولی فقیہ کی بھی اہانت کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کام کو انجام مت دیں، ایک طریقے سے لوگوں کے سامنے مخالفت رکھیں، تنقید کرنی ہے طریقے کے ساتھ تنقید کریں تاکہ دوسروں کے لیے بھی گراؤنڈ باقی رہے آپ کے اپنے لیے بھی گراؤنڈ باقی رہے. میں صرف مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں, آپ نہیں مانیں گے ظاہر ہے آپ کا حق ہے کہ آپ نہ مانیں, اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں کسی کے سامنے ڈکٹیٹ کروں, میرے پاس ایسا کوئی مقام نہیں ہے. میں صرف اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں, پبلک کے سامنے اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا خیال میں ان میں سے بھی بہت سارے لوگ مانتے ہیں اس بات کو, اور نہیں بھی مانتے میں آپ کے سر پہ بھی بوجھ نہیں رکھوں گا کہ میں آپ کی نمائندگی میں کہہ رہا ہوں. نہیں, یہ بھی نہیں ہے, میں نے آپ سے کہاں نمائندگی لی ہے کہ میں آپ سے کی نمائندگی میں بولوں گا. نہیں, میں میری اپنی ذاتی رائے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. یہ ایک بات تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شدید مخالفت کی اور اس کے بعد اس معاملے کے اوپر کچھ چیزیں پیش آئیں. اب وہ لوگ جنہوں نے شرکت کی, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جن لوگوں نے شرکت کی, ایک گروپ نے شرکت کی اور بعد میں اپنے تشخص کو ختم کر کے ایک اور پارٹی کے ساتھ دے دیا, صحیح ہے؟ ایک کوشچن ہے, اگر آپ کو یہی کرنا تھا تو آپ علیحدہ سے کھڑے ہی کیوں ہوئے تھے؟ آپ باہر بیٹھ کے کام کر سکتے تھے, آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا, جواب کیا ہوگا؟ کھڑا ہونا مجبوری بن گئی تھی اس وجہ سے کہ دوسرا کوئی اور کھڑا ہو گیا تھا اس وجہ سے, ورنہ اگر آپ کو اپنا تشخص علیحدہ نہیں رکھنا تھا, اور کیوں نہیں رکھنا تھا اس کی بھی میں وجہ اس کرتا چلوں. ایک بہت سادہ سی بات تھی, دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے پاس 3 کروڑ آبادی کی نمائندگی ہے, اگر علیحدہ تشخص کے ساتھ کھڑے ہوتے تو جو ووٹس پڑنے تھے وہ 3 کروڑ آبادی کی نمائندگی کو ثابت نہیں کر سکتے تھے. اس احترام کو باقی رکھنے کی خاطر بہتر فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہم اپنے علیحدہ تشخص کو ڈیزولو کر دیتے ہیں اور ہم کسی ایک پارٹی کا ساتھ دے دیتے ہیں اپنے تشخص کو ہٹا کر, صحیح ہے؟ اگر آپ نے یہی فیصلہ کرنا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے سوچ جانا چاہیے تھا کہ ہمیں اتنے ووٹ نہیں ملنے والے کہ ہم اپنی مقام کو بچا سکیں, یہ آپ کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا. اس کے بعد آپ کھڑے ہوں, اپنے تشخص کو آپ نے ڈیزولو کیا اور ایک اور پارٹی کے اندر اپنے آپ کو ضم کروا دیا, اس کے نتیجے میں شیعت کے تشخص کے اعتبار سے آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا ہے؟ یہ انڈر کوشچن ہے اس وقت, یہ بات سوال کے اندر ہے کہ یہ کس طریقے سے فائدہ حاصل ہوا ہے. اچھا, ہماری اچیومنٹ کیا رہے گی؟ وہ یہ کہ ہم کچھ جگہوں کے اوپر دشمنوں کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے. یہ ہم کھڑے ہوئے بغیر بھی کر سکتے تھے, پھر ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت کیا تھی علیحدہ سے؟ میرا کوشچن یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوسری پارٹی میں ضم کیوں کیا اپنے آپ کو, میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ضم ہی کرنا تھا تو پہلے مرحلے میں کھڑے کیوں ہوئے تھے؟ کھڑے ہو کر ضم کرنا یہ زیادہ بڑی مشکل تھی, بغیر کھڑے ہوئے آپ پریشر گروپ کے طور پہ کام کر کے اسی پارٹی کو سپورٹ کر سکتے تھے اور اپنے آپ کے لیے عزت اور وقار محفوظ رکھ سکتے تھے. آپ کہیں گے اس میں نقصان کیا ہوا ہے؟ نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ کے سامنے 2 شیعہ پارٹیز علیحدہ سمبلز کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. کم سے کم اس مصیبت سے بچ سکتے تھے, ہم اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے, لیکن بہرحال ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تیسرا گروپ وہ جو علیحدہ شناخت کے ساتھ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر باقی رہا اور آخر تک اس نے اپنے کام کو جاری رکھنے کی کوشش کی. میں اس سے ایک سوال پوچھوں گا جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, آپ کے نمائندہ بنانے کا معیار کیا ہے؟ آپ کو کوئی پروسیجر ہے یا نہیں ہے؟ آپ ایک فراڈی آدمی کو شیعہ قوم کی نمائندگی میں ایک بہت بڑی جگہ سے کھڑا کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی فلٹر نہیں ہے. اور اگر میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں تو میرے لیے وحشت ناک ہے جو کچھ ہوا ہے. آپ کے پاس اتنا سا بھی فلٹر نہیں ہے. شام 6 بجے تک مجھے یقین دہانی ہو رہی ہے کہ وہ بندہ کھڑا نہیں ہوا ہے. 2 گھنٹے کے بعد ایک آدمی مجھے بتاتا ہے کہ 137 بندے جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے پیپر میں نے بھرے ہیں, وہ بندہ نہیں ہے اس کے اندر. کچھ منٹس کے بعد مجھے بتاتا ہے کہ آغا صاحب, معذرت کے ساتھ وہ بندہ کھڑا ہوا ہے, رات کو 1:30 بجے جا کر ایک مولانا صاحب نے اس کی حمایت میں پیپر جمع کروا دیے. کوئی پروسیجر نہیں ہے یہاں پہ, کوئی فلٹر نہیں ہے یہاں پہ. ایک بندہ حمایت کرے ایک ایسے فراڈی آدمی کو کھڑا کر سکتا ہے, اور اس کے بعد صرف ایک کام کرنا تھا, یہ اعلان کرنا تھا کہ ہمارا اس بندے سے تعلق نہیں ہے. اتنی بھی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کر سکے, اتنا بھی اخلاقی معیار نہیں ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس اتنا بھی نظام نہیں ہے اور اتنی بھی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے اتنا بڑا کام کیا کیوں تھا؟ پھر آپ نے قوم کو کیوں بدنامی دلانی تھی؟ یہ تمام کوشچنز ہیں جو ان تمام پارٹیز کے سامنے ہیں، ان کو جواب دینا چاہیے اس کے اوپر. یہ یقیناً کہیں نہ کہیں جواب دیں گے، لیکن میرا ان سوال کو اٹھانے کا ہدف یہ ہے کہ آپ اگلے الیکشن سے پہلے ان تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ہم اگلے 5 سال کے بعد پھر انہیں مسائل کے اندر کھڑے ہوں گے جن سے ہم اس وقت گزرے ہیں، اور اس کے بعد نہ تجربہ کاری کی انتہا. اصل کراچی جیسے ماحول کے اندر ہمیں نہیں معلوم تھا یہاں پہ کیا ہونے والا ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا یہاں پہ کون کون سی پارٹیز کس کس طرح اپنے حربوں کو استعمال کرتی ہیں. ہم اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، اور ہمارے پاس عذر کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں تیاری کا وقت نہیں ملا. آپ نے کیوں نہیں پلاننگ کی اچھی؟ آپ کو پہلے سے پلاننگ کر لینی چاہیے تھی کہ یہ سب کچھ یہاں پہ ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں کو سوچ لینا چاہیے تھا. میں نے کہا میں 5 سال کے بچے سے بھی قبول نہیں کروں گا اگر وہ مجھ سے کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا میرے فائنل ایگزام ہونے والے ہیں اس لیے میں تیاری نہیں کر سکا، میں نے 15 دن پہلے تیاری شروع کی. نہیں، یہ سب چیزیں ہو جانی چاہیے پہلے سے. لہٰذا یہ سب مسائل ہیں جو یہاں پر ہیں. ابھی بھی میں کہوں گا آپ نے ایک تجربہ کر لیا ہے، اب اسے سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے نظام کو صحیح نظام بنائیں. آپ کے پاس جو بھی الیکشن سیل ہے اس کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اگر کسی آدمی کو غلط دیکھتا ہے تو کم سے کم روک تو سکے. اور بدقسمتی اس کیس کے اندر یہ تھی کہ جو الیکشن سیل کراچی کے اندر کام کر رہا تھا اس میں ایک بندے کے سوا سب کہہ رہے تھے کہ اس آدمی کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے اور ہم کھڑا نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے. یہ افسوسناک ہے کہ آپ کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی فلٹر نہیں ہے. اور اسی قسم کی حرکتیں پورے پاکستان کے اندر ہم مختلف جگہوں کے اوپر دیکھتے ہیں. میں پھر دوبارہ کہوں گا یہ قوم کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے. اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس ایک نظام ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک کنٹرول ہونا چاہیے. اس نظام، اس کنٹرول کے اندر رہتے ہوئے اتنی بڑی ذمہ داری انجام دی جا سکتی ہے. اور اگر آپ نے خدا نہ کرے یہ نظام اور یہ طاقت نہیں دکھائی تو آپ غلط راستے کے اوپر چلتے رہیں گے اور کوئی روکنے والا آپ کا نہیں ہوگا. میں ایک بات کو بالکل واضح کہہ دوں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شرکت نہیں کرنی ہے تو جو کچھ کرنا ہے وہ تفصیل سے بتائیں، اجمال میں نہیں رکھیں. دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے، ہم بہتر کر دیں گے. آپ بتاؤ بہتر کیسے کرو گے؟ آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہے؟ کن اسٹیپس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ بہتر کریں گے؟ لیکن آپ کچھ بیان نہ کریں اور کہیں گے سب غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح کام نہیں ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے. آپ اس لائن آف ایکشن کو دیں. مثال کے طور پر اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پورے پروسیس کے اندر شرکت نہیں کرنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ جو کچھ کرنا ہے اس کے سارے خطوط کو معین کر دیں، اپنی توانائیوں کو بتائیں، اپنی لائن آف ایکشن کو کلیئر کریں تاکہ قوم کو یہ پتا ہو کہ ہم کس راستے کے اوپر چل رہے ہیں. انجانے راستے کے اوپر لیکن نہ چلیں، چاہے وہ لوگ جو الیکشن کی مخالفت کر رہے ہیں، چاہے وہ لوگ جو الیکشن کی حمایت کر رہے ہیں اور الیکشن کے اندر شرکت کروانا چاہتے ہیں. لائن آف ایکشن کلیئر ہونا چاہیے. اب ان نتائج کے بعد کیا ہوا؟ ایک بات تقریباً سب کے لیے واضح تھی کہ سب سے زیادہ ووٹ، سب سے زیادہ سیٹس نواز شریف کی پارٹی کو ملیں گے. جو بات میرا اپنے خیال ہے کہ بہت کم کسی کے لیے واضح تھی اور میرے لیے بھی نہیں تھی، میرے لیے بھی غیر متوقع تھا، وہ یہ کہ اتنا کچھ آگے تک چلے جائیں گے، یہ بات غیر متوقع تھی. جو جس بات کی زیادہ تر توقع تھی وہ یہ کہ پارلیمنٹ میں کسی کو بھی واضح اکثریت نہیں ملے گی. اچھا، یہ تقریباً سب کو معلوم ہے کہ نواز این لیگ جو ہے یہ سعودی سپورٹڈ ہے، این لیگ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹڈ پارٹی ہے، یہ تقریباً سب لوگوں کے لیے واضح ہے. جو کچھ زرداری صاحب نے کیا 5 سال کے اندر اور جو کچھ پی 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 کی ایفیشنسی تھی جس کو انہوں نے اعتراف کیا اس نے ان کو اس جگہ تک پہنچانا تھا، یہ بھی سب کے لیے واضح تھا. یعنی سب کو پتا تھا کہ پی 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 کو اس دفعہ کچھ نہیں ملنے کا ہے، اور یہ سب کو پتا تھا کہ نواز شریف کو بہت کچھ مل جائے گا، لیکن نہیں پتا تھا کہ اتنا کچھ بھی مل جائے گا. طاہر القادری صاحب کا بیچ میں آنا جانا وہ زیادہ متاثر نہیں کر سکا. پی 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 کی کچھ غلطیوں کو پی ٹی آئی نے اٹھانے کی کوشش کی اور اس کے ذریعے پی ٹی آئی کو کافی کچھ حاصل ہوا، لیکن اس کے باوجود این لیگ نے واضح اکثریت حاصل کر لی اور وہ پوری اتھارٹی کے ساتھ میدان کے اندر کود بیٹھے ہیں. اب مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ اور ہم جیسوں کے لیے ظاہر ہے جو بہت بڑا کوشچن آتا ہے وہ یہ کہ بہرحال پاکستان میں امن و امان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگلے 5 سال پرانے سسٹم کے کریکس ہونے کا ہمیں نقصان دیں گے. پرانا سسٹم کریک ہو رہا ہے، اس کے اندر بہت واضح دراڑیں پڑ رہی ہیں. اگر ہم اسٹیبلٹی کی بات کریں، میرا اپنا خیال ہے نیکسٹ 5 ایئرز میں اچیو نہیں ہوگی. نیکسٹ 5 سال کے اندر پاکستان میں اسٹیبلٹی آ جائے، فرقہ واریت ختم ہو جائے، اقتصادی طور پر ہماری ترقی بہت تیزی کے ساتھ شروع ہو جائے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایسی چیزیں 5 سال کے اندر نہیں ہو پائیں گی۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ پچھلا نظام کریکس لے رہا ہے، اپنے اندر کریک ڈال رہا ہے، یہ شکست کی طرف جا رہا ہے، کچھ چیزیں امپروو ضرور ہوں گی۔ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر 2 اکانومیز ہیں، ایک آفیشیل اکانومی ہے اور ایک ان آفیشیل اکانومی ہے۔ ہماری اگر ان آفیشیل اکانومی نہ ہوتی تو ہم مر چکے ہوتے، بہت پہلے ہمارا فارغ ہو چکے ہوتے۔ میں اس کی ایک عجیب سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان آفیشیل اکانومی کی وسعت کی، آفیشیل اکانومی میں ہمارے پاس پروڈکشن اتنی زیادہ نہیں ہے، ہماری پروڈکشن نہیں بڑھ رہی ہے آفیشیل اکانومی کے اندر۔ ان آفیشیل اکانومی میں جو لوگوں کے ہاتھ میں چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، صحیح ہے؟ ڈاکومنٹڈ اکانومی یہ کہہ رہی ہے کہ پروڈکشن اچھی نہیں ہے، اور نیچے جب آپ جا کر لوگوں کے گھروں کے سروے کرتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں کیا ہے تو وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ڈاکومنٹڈ اور اس ان آفیشیل کے درمیان بہت بڑا گیپ آیا ہوا ہے، یہ بہت بڑا گیپ ہے۔ نواز شریف صاحب اگر بس اتنا کریں کہ وہ جو ان آفیشیل ان ڈاکومنٹ نہ ہوئی ہوئی اکانومی تھی اس کو ڈاکومنٹڈ کر لیں، تب بھی ملک کی گروتھ بہت تیزی سے نظر آئے گی، اور یہ سبسٹینشل گروتھ نہیں ہوگی، یہ صرف پیپر کی گروتھ ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ آفیشیلی آیا ہوا ہے کہ میرے ہاتھ میں 1 گلاس ہے، ان آفیشیلی میرے پاس 10 پڑے ہوئے ہیں، صحیح ہے؟ نواز شریف صاحب صرف اتنا کریں کہ 10 کے جو نیچے ان آفیشیل پڑے ہوئے تھے ان کو ڈاکومنٹڈ کروا دیں آدھے کو، تو 5 اس میں ایڈ ہو جائیں گے، تو نظر کیا آئے گا کہ وہ جو آفیشیل اکانومی تھی 1 سے شوٹ کر کے 6 پہ پہنچ گئی ہے۔ یہ اکانومی شوٹ نہیں کر رہی ہے، ریکارڈ شوٹ کر رہا ہے۔ یہ 5 سال میں ہوگا، یہ 5 سال میں ہوگا، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب ثابت کریں گے کہ ہم نے اکانومی کو بوسٹ دے دیا، یہاں سے وہاں پہنچا دی۔ یہاں سے وہاں نہیں پہنچے گی اکانومی، پیپر کے اوپر ریکارڈ اسٹریٹ ہوتے ہوئے بہت اوپر چلی جائے گی۔ وہ جو نیچے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں کوئی سبسٹینشیل چینج میرا اپنا خیال ہے، فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ نہیں آ پائے گی، وہ نہیں آ پائے گی۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اگلے 5 سال میں یہ تو نہیں ہوگا کہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا، شاید جو کچھ ہوگا وہ یہ کہ جو خرابی کی اسپیڈ تھی وہ کم سے کم سلو ہو جائے گی، وہ کم سے کم سلو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو کچھ زرداری صاحب نے کیا ہے وہ وحشتناک ہے، جو پچھلے 5 سال میں ہوا ہے وہ وحشتناک ہے۔ اس وحشتناک کے مقابلے میں تھوڑی سی صورتحال بہتر ہو جائے گی، اس کے مقابلے میں صورتحال بہتر ہوگی۔ لیکن جو سب سے بڑا کوشچن ہے وہ یہ کہ این لیگ کے تعلقات ٹیررسٹ گروپ سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا یہ ہوگا کہ پنجاب کے اندر فرقہ واریت، کھلی فرقہ واریت نہیں ہوگی، اور کراچی کے اندر چونکہ وہ دہشت گرد ٹولہ تھوڑا سا ٹوٹا ہے تو اس کی وجہ سے شاید تھوڑی سی کمی آئے گی، لیکن مین کوشچن باقی رہے گا، ان دہشت گردوں کے سرپرست باقی رہیں گے، ان کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ نیکسٹ 5 سال کے اندر کھلی دہشت گردی قدرے کم ہو جائے گی، لیکن بنیادی دہشت گردی وہ چلتی رہے گی، وہ چلتی رہے گی، اور جب اس کو بسٹ ہونے کا موقع ملے گا وہ اپنے آپ کو بسٹ کرے گی، اور مسائل کو ہم خدا نہ کرے اس اعتبار سے بہت اچھا ہوتا نہیں دیکھیں گے۔ لیکن بہرحال انسان کو دوسرا رخ بھی باقی رکھنا چاہیے کہ شاید کچھ اور چیزیں بھی پیش آئیں گی۔ کم سے کم ایک بات اچھی پیش آئی ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں نے کچھ جرأتیں پکڑنا شروع کی ہیں الحمدللہ۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں جس کے اوپر کچھ جگہوں پر مجھ کو گرفت کرتے ہیں، میں ہمیشہ معتقد ہوں کہ پاکستان کی عوام اچھی عوام ہے، عوام اچھی عوام ہے، ان کے اندر بہت کچھ باقی ہے، ابھی بہت کچھ ہے جو اس قوم سے ظاہر ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کچھ بہتریاں ظاہر ہونا شروع ہوئی ہیں عوامی سطح کے اوپر، آگے دیکھنا ہے کہ اس بہتری کو کون کہاں تک لے کے جائے گا۔ ہم نے بہت تفصیلی عرائض پیش کیے، تو شام کا ایشو اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، اور پاکستان میں دائرہ الیکشن کا معاملہ تو وہ تھا ہی جس کے لیے آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے تھے، تو اس کے اوپر تو بات کرنی ہی کرنی تھی، اور من جملہ تشیع کے پارٹیز کے کردار پر بھی۔ اب یہ کہ کچھ کھلی باتیں انجام پا گئی ہیں، اب آپ سوال جواب کریں گے تو اس کے اندر اور باتیں انجام پائیں گی۔ آپ میں سے جو لوگ ظاہر تشریف لے جانا چاہیں وہ تشریف لیتے چلے جائیے گا، جاتے جائیے گا، چونکہ وقت ویسے ہی اس وقت ہمارے بولنے کا ٹائم بھی کافی گزر گیا اور سوال بھی کافی زیادہ ہوں گے، تو یہ سیشن لمبا ہوگا، آپ اپنی ٹائم کی وسعت کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ اپنا فیصلہ کیجیے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔